عشق مجازی کا علاج، عشق مجازی کا علاج. میرے مرشد محبوب سیدی حسین ادی محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عشق مجازی کا علاج. بدنگاہی کی وجہ سے، نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسان شہوت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی تصوری تصور میں شہوت کا گناہ کر لیتا ہے، کوئی کسی نامحرم کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اور کوئی جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کو خراب کرتا ہے، جوانی برباد کرتا ہے. اور ہیں ساری تصوراتی چیزیں، اور اگر وہ معشوق مل بھی جائے تو بھی چین نہیں ہے. معشوق مل جائے تو وہ بھی چند دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد وہی حالات، وہی بیوی بچے، پھر بچے، پھر پکانے کھانے، سب یہ زندگی کے جھمیلے جھگڑے. اور جس صورت سے دل لگایا تھا اس کی وہ صورت بھی متغیر ہے. اب جو ہے اس پہ تغیرات ہو چکے، حسن اس کا زوال پذیر ہے. تو اس چکر میں کتنے لوگوں نے اپنے دن گنوا دیے، اللہ سے دور ہو گئے، اپنے محبوب پاک سے، اپنے محبوب حقیقی سے دور ہو گئے. اور جس کام کو آئے تھے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دلوں کو سیراب کر کے اور عبادات سے اپنی جنت کو آباد کر کے اس دنیا سے جاتے، محروم چلے گئے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے، جو اللہ سے دوری کا سبب بن رہا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ بدنگاہی ہے. اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں نزلہ زکام، جہاں کینسر پھیلا ہوا ہو، جہاں ہیضہ پھیلا ہوا ہو، جو موت کا سبب بن جاتا ہے، مہلک بیماری ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نزلہ زکام کی دوائیں دیتا پھرے تو لوگ اس کو احمق کہیں گے کہ یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ نزلہ زکام کی دوا دے رہا ہے. تو اسی لیے میرے حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے کا کینسر ہے یہ بدنگاہی، اور اس نے دنیا بھی برباد کر رکھی ہے اور آخرت بھی برباد کر رکھی ہے. تو لہذا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کو بیان کرتے رہے ساری عمر، اور حتیٰ کہ آخری سانس تک یہی مضمون بیان فرمایا. اور اس مضمون کے بیان فرمانے میں نہ تو عزت کی پرواہ کی، نہ آبرو کی، اور اس مضمون کو بیان کرتے رہے. عشق مجازی کا علاج. دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا، دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا، حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا، حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا، حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. یہ حسین تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں، یہ حسین تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں، تیرے دل کو جز علم کچھ شاد کر سکتے نہیں، تیرے دل کو جز علم کچھ شاد کر سکتے نہیں. یہ ہنسی تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں، تیرے دل کو جز علم کچھ شاد کر سکتے نہیں۔ علم مانے غم، یعنی صورت سے دل لگایا تھا، شکلوں سے دل لگایا تھا، شکلیں ہم کو آباد نہیں کر سکتی، شکلیں تو بگڑ جانے والی ہیں۔ جب بگڑ جاتی شکل تو افسوس کرتا ہے آدمی، اداس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہاں دل لگایا تھا، یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے جس پہ دل لگایا تھا۔ یہ ہنسی تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں، تیرے دل کو جز علم کچھ شاد کر سکتے نہیں۔ عشق صورت ہے ادا پہ نار عاشق کے لیے، یہ عشق مجازی صورت عذاب ہے، عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے، عشق صورت عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے، زندگی کس درجہ ہے پرخار فاسق کے لیے، زندگی کس درجہ ہے پرخار فاسق کے لیے۔ پرخار معنی کانٹوں بھری، جو آدمی کسی شکل سے دل لگاتا ہے، نفسانی خواہش سے دل لگاتا ہے، اس کی زندگی کانٹوں بھری ہو جاتی ہے۔ عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے، زندگی کس درجہ ہے پرخار فاسق کے لیے، صورت گل ہے مگر خاروں سے بڑھ کر پر علم، صورت گل ہے مگر تاروں سے بڑھ کر پر علم، صورتن ان کا کرم عاشق پہ ہے صدرا ستم، صورتن ان کا کرم عاشق پہ ہے صدرا ستم۔ یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں عاشق و معشوق دونوں ایک دوسرے کو پانا چاہتے ہیں، اور اس چکر میں حرام نخرے بازی، حرام غمزے اشارے اور حرام گفتگو، اس سے ایک دوسرے کو مائل تو کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی جس چیز میں بھی شامل ہو وہ کرم نہیں ہو سکتا، وہ ستم ہے۔ تو صورت گل تو ہیں مگر یہ کانٹوں سے بھی زیادہ پر علم ہے، پر غم ہے، کہ ان کو پانے کے بعد پایا تو مشکل، نہیں پایا تو مشکل۔ حضرت فرماتے تھے کہ کوئی مرا فراق سے، کوئی مرا وصال سے، محفل میں ان کی میر کوئی شادمان نہ تھا۔ کوئی بھی چین سے نہیں رہتا جو حرام عشق کرتا ہے، اگرچہ اس کو اپنا معشوق مل بھی جائے تو بھی چین سے نہیں رہتا، تھوڑے ہی دن میں لڑائی جھگڑا، کیونکہ صورت سے دل لگایا تھا اور صورت بگڑ گئی، وہ چیز رہی نہیں، لہذا روزانہ لڑائی جھگڑا، نہ چاقی نہ اتفاقی۔ صورت گل ہے مگر خاروں سے بڑھ کر پر علم، صورتن ان کا کرم عاشق پہ ہے صدہ ستم، دل کو دے کر حسن پانی پر نہ اجڑا جائے گا، حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا۔ اے خدا کشتی میری طوفان شہوت سے بچا، اے خدا کشتی میری طوفان شہوت سے بچا، ان حسینوں کے عذاب نار الفت سے بچا، ان حسینوں کے عذاب نار الفت سے بچا۔ اے خدا کشتی میری طوفان شہوت سے بچا، ان حسینوں کے عذاب نار الفت سے بچا۔ چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی، چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی، آفتاب حبس ظلمت میں نہ تم آنا کبھی، آفتاب حبس ظلمت میں نہ تم آنا کبھی۔ چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی، چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی، آفتاب حق سے ظلمت میں نہ تم آنا کبھی، آفتاب حق سے ظلمت میں نہ تم آنا کبھی۔ عارض ہو گے سوکھی ہیں یہ عارضی گلکاریاں، عارض کہتے ہیں چہرے کو، گیسو کہتے ہیں بال بال بال۔ عارض ہو گے سوکھی ہیں یہ عارضی گلکاریاں، چند دن میں ہوں گی یہ ننگے خزاں پھلواریاں، چند دن میں ہوں گی یہ ننگے خزاں پھلواریاں۔ عارض ہو گے سوکھی ہیں یہ عارضی گلکاریاں، چند دن میں ہوں گی یہ ننگے خزاں پھلواریاں۔ ان کے چہروں سے نمک کچھ دن میں جب جھڑ جائے گا، ان کے چہروں سے نمک جب کچھ دن میں جب جھڑ جائے گا، میر ان کو دیکھ کر تو شرم سے گڑ جائے گا، میر ان کو دیکھ کر تو شرم سے گڑ جائے گا۔ ان کے چہروں سے نمک کچھ دن میں جب جھڑ جائے گا، میر ان کو دیکھ کر تو شرم سے گڑ جائے گا۔ ایک دن بگڑا ہوا جغرافیہ ہوگا صنم، ایک دن بگڑا ہوا جغرافیہ ہوگا صنم، دیکھ کر جس کو تو ہوگا محو حسرت محو غم، دیکھ کر جس کو تو ہوگا محو حسرت محو غم۔ مال و دولت دین و ایمان آبرو چین و وقار، مال و دولت دین و ایمان آبرو چین و وقار، سب لٹا کے ایک دن ہوگا یقیناً شرمسار، سب لٹا کے ایک دن ہوگا یقیناً شرمسار۔ مال و دولت دین و ایمان آبرو چین و وقار، سب لٹا کے ایک دن ہوگا یقیناً شرمسار۔ بارہا دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر، بارہا دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر، چند دن گزرے کے آئے وہ خمیدہ سی کمر۔ ابھی نوانے جھکی ہوئی، تھوڑے دن کے بعد کمر بھی جھک گئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی۔ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ، بارہا دیکھ، بارہا سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کوئی بغیر اس کے، ہر کسی کو یہ حال ہے، جو اس کو بھی بڑھا پائے گا اس کے بال سفید اور کمر جھک جائے گی۔
بارہا دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر،
خورشید و قمر سے مراد یہاں نامحرم حسین چہرے۔
بارہا دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر، چند دن گزرے کے آئے وہ خمیدہ سی قمر، چند دن گزرے کے آئے وہ خمیدہ سی قمر۔ آہ جن آنکھوں سے شربت روح افزا تھا عیام، آہ جن آنکھوں سے شربت روح افزا تھا عیام، چند دن گزرے کہ ان آنکھوں سے اٹھتا تھا دعا، چند دن گزرے کہ ان آنکھوں سے اٹھتا تھا دعا۔ آہ جن آنکھوں سے شربت روح افزا تھا آیا، چند دن گزرے کہ ان آنکھوں سے اٹھتا تھا دعا۔ سرخی رخسار جو تھی آہ کل برگ گلاب،
برگ گلاب گلاب کی پتی،
سرخی رخسار جو تھی آہ کل برگ گلاب، عاشقوں دا عاشقوں کا دل تھا جس کو دیکھ کر مثلے کباب۔
جیسے کباب کا عاشق عاشق کو دیکھ کر مچل جاتا ہے، ایسے ہی نامحرموں کا عاشق، حسین شکلوں کا عاشق ان کی شکل کو دیکھ کے فریفتہ ہو رہا تھا، مچل رہا تھا۔
سرخی رخسار جو تھی آہ کل برگ گلاب، عاشقوں کا دل تھا جس کو دیکھ کر مثل کباب، چند دن گزرے کہ وہ چہرے ہون نق ہو گئے، چند دن گزرے کہ وہ چہرے ہون نق ہو گئے، عاشقوں کے چہرے الفت بھی احمق ہو گئے، عاشقوں کے چہرے الفت بھی احمق ہو گئے، چند دن گزرے کہ وہ چہرے ہون نق ہو گئے، عاشقوں کے چہرے الفت بھی احمق ہو گئے، ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں، ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں، پر نظر آئی فقط چہرے پہ ان کے جھریاں، پر نظر آئی فقط چہرے پہ ان کے جھریاں، ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں، پر نظر آئی فقط چہرے پہ ان کے جھریاں، ان کی زلفیں سیاہ پر جب سے سفیدی چھا گئی، ان کی زلفیں سیاہ پر جب سے سفیدی چھا گئی، ہر کلی اختر غم حسرت سے پھر مرجھا گئی، ہر کلی اختر غم حسرت سے پھر مرجھا گئی، ان کی زلفیں سیاہ پر جب سے سفیدی چھا گئی، ہر کلی اختر غم حسرت سے پھر مرجھا گئی، تو کلی مرجھا گئی اور سب سے بڑا نقصان اللہ تعالیٰ سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اکثر لوگ عمر گزار دیتے ہیں، معشوق بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ عشق مجازی کا حرام عشق ایسا ہے، ایسی خبیث بیماری ہے کہ آج یہ ایک چہرے پہ مر رہے ہیں، کل دوسرے چہرے پہ مر رہے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں عاشق بھی، وفا کسی کے وفادار نہیں ہوتے، جو نیا حسین آ گیا اس پہ فدا ہونے لگے، پچھلے کو چھوڑ دیا، ساری وفاداریاں ساری محبت کے دعوے سب جاتے رہتے ہیں، اور اس پہ مرے آج اس پہ مرے، اسی طرح اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، خدا سے محروم چلے جاتے ہیں۔ دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا، ان کو سمجھائیے، آپ ہمیشہ جھٹکے مارتے رہتے ہیں، اس کو دبائیے آہستہ سے، بس آسان ہے۔ دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا، حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا، دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا، حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا، یہ ہنسی تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں، تیرے دل کو جز علم کچھ شاد کر سکتے نہیں، عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے، زندگی کس درجہ ہے پرخار فاسق کے لیے۔ مجلس ہی میں کیوں فون آتا ہے، کہاں گیا ان کو بیٹا، وہاں چلا گیا، اوہو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی ایسی چیز۔ اچھا کب گئے آپ مجھے بتا دیتے ہیں، نہیں چاہیے، اچھا
اتوار کے دن تربیت عاشقان خدا، جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، مجموعہ ہے اصلاحی خطوط کے جوابات کا، اس میں سے یہ خط میں نے پڑھ کر سنایا تھا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ بعض احباب بہت خوش ہوتے ہیں اور اطلاع کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت نفع ہوا، اور بعض لوگ یہ ٹیلی فون کے سگنل پورے نہ ہونے کی وجہ سے، جو لوگ کانفرنس پہ سنتے ہیں ان کے بعض اوقات وہ ٹیلی فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو تو وہ مضمون ادھورا رہ جاتا ہے. تو ان کی طلب صادق کی یہ دلیل ہے کہ وہ بار بار فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دوبارہ خط سنایا جائے, وہ ہم پورا نہیں سن سکیں. اور اس خط سے الحمدللہ ہر ہی بات سے حضرت کی فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ مضامین اتنے اہم ہیں کہ ہر ایک نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ اس خط سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو بعض لوگ اس کو پورا سن نہیں سکے تھے اور ان کے پاس کوئی نیٹ وغیرہ نہیں ہے, اس لیے میں یہ خط ان کے لیے اور اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, ظاہر ہے کہ جتنی بار پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوتا ہے, اتنا نور, بزرگوں کی باتوں میں نور بھی ہوتا ہے اور علاج بھی ہوتا ہے, اس لیے میں اپنے فائدے کی نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں اور جو لوگ نہیں سن سکے ان کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور جو لوگ سن چکے ان کے لیے تکرار کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے حضرت کی تعلیمات پر ہمیں پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہ پوری پوری عین سنت کے مطابق ہے. یہ خط ہے, اس میں حال لکھا ہے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق پرچہ اکثیر الغضب پہلے تو روزانہ پڑھتی رہی, لیکن بعد میں مصروفیات اس قدر زیادہ ہو گئیں. پہلے ملتان سے سسرال والے رہنے آ گئے اور اب ساس سسر دیور رہنے آئے ہوئے ہیں. یہ ہفتے میں ایک بار پڑھنے کا موقع ملتا تھا, اب پھر سے کوشش کر کے روز ہر دو تین دن کے وقفے کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے. غصے میں بہت زیادہ کمی تو نہیں ہوئی لیکن کچھ کنٹرول ہوا ہے. اب زیادہ تر بچوں کی لڑائی جھگڑے پر یا آگے سے بحث کرنے پر آتا ہے. غصے کے ساتھ ایک اور بری عادت شروع ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی, اب بچوں کو غلط الفاظ کہنے لگی ہوں, جیسے بدتمیز, بے غیرت, بے شرم, بےہودہ. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب فرمایا ہے کہ جو الفاظ تم کہو گی بچے وہی سیکھ جائیں گے, اس پر کنٹرول کرو اور پرچہ اکثیر الغضب روزانہ وقت نکال کر پڑھو. ان کو کچھ چیز دے دو, آواز نہیں کرو آواز. حال میں لکھا ہے کہ جانتی ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے لیکن باوجود کوشش کے بول دیتی ہوں اور رات کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو برے الفاظ بولے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پر مجھے معاف فرما دیں, اس کا علاج بتا دیں. جواب فرمایا کہ یہ کوشش نہیں جذبہ کوشش ہے, اگر صحیح معنوں میں کوشش کرو گی تو ایسی بات منہ سے نہیں نکلے گی. حال میں لکھا ہے کہ بچوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں, یہاں اسلام آباد میں لڑکیوں کے اسکول میں داخلہ کروایا ہے, بڑی بیٹی چھٹی کلاس میں اور چھوٹی پانچویں میں پڑھتی ہے, یہاں اسکارف پہن کر جاتی ہیں اور تمام اسٹاف عورتوں پر مشتمل ہے, لیکن یہ اسلامک اسکول نہیں ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بہت سے اسکول گئے جہاں جہاں سے معلوم ہوا کہ یہ اسلامک ہے, لیکن سوائے دو اسکول کے علاوہ کوئی اسکول اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. تمام اسکول یا تو غیر مقلدوں کے ہیں یا پھر اہل بدعت کے ہیں. باقی پہلا اسکول چھوٹی کلاسوں کے لیے ہے اور دوسرے میں بڑی کلاسیں صرف لڑکوں کے لیے ہیں, جن میں بمشکل ایک کلاس میں دو یا تین بچے پڑھتے ہیں اور اساتذہ بھی نہیں ہے. اس صورت میں یہی بہتر صورت لگی کہ کسی ایسے اسکول میں داخلہ دلوا دیا جائے جہاں صرف لڑکیاں ہوں اور اسکارف وغیرہ کی پابندی نہ ہو کہ بچیاں پہن سکیں. اب بظاہر تو سب کچھ صحیح ہے لیکن وہاں یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سی لڑکی کسی گمراہ اور باطل فرقے سے تعلق رکھتی ہے. شروع سے لے کر اب تک کراچی میں بچیوں نے اسلامک اسکول میں پڑھا ہے تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, اس لیے اب اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. ان کو سمجھاتی بھی رہتی ہوں کہ ان لوگوں سے کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھنے, لیکن آگے سمجھ نہیں آتا کہ کیا بتانا ہے اور کس طرح تربیت کرنی ہے. آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جواب فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ زور نہیں دیا, ان کے لیے بس قرآن شریف کی تعلیم اور اتنی تعلیم کہ اردو پڑھ سکیں کافی ہے. لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے میں کوئی فائدہ نہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں بیٹھی رہ گئیں اور کم پڑھی لکھی کو اچھے اچھے رشتے مل گئے. زیادہ تر لوگ ایسے رشتوں کی تلاش میں ہیں جو کم پڑھے لکھے ہوں. ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کے لیے اسکولوں کی تعلیم کو سخت ناپسند فرمایا ہے. حال میں لکھا ہے کہ ساتھ ہی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شوہر کو اور بچوں کو اور بچیوں کو برے ماحول سے اور بری صحبت سے بچائے رکھے اور نیک اور دیندار لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ حضرت ساتھ ہی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے اخلاق اچھے بنا دیں۔ جواب: آمین ثم آمین۔ حال میں لکھا ہے کہ آپ کی طرف سے ہدیہ کتابیں ملیں، اتنی خوشی ہوئی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں گھر پر نہیں تھی کہ پیچھے ڈاکیا کتابیں ڈال گیا جس پر نام اور پتہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بس اتنا لکھا تھا کہ حضرت والا دامت برکاتہم کے خلیفہ کی طرف سے۔ اب معلوم نہیں کون پہنچا کر گیا ہے یا پھر کوئی اور۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی اور ساری کتابیں حضرت والا کے مواعظ حسنہ وغیرہ پڑھ لی ہیں، بس معارف ربانی تھوڑی سی اور خزائن شریعت و طریقت تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ جواب فرمایا ہے کہ کتابوں کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ کراچی کے حالات کی وجہ سے بہت تشویش ہے۔ پہلے تو ارادہ تھا کہ کچھ عرصے بعد ضرور واپس کراچی آنا ہے، اب تو دن بدن حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی سے شفٹ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرنا نصیب فرمائے۔ جواب فرمایا کہ دل و جان سے دعا ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ آپ کے بیانات جمعے اور پیر والے بہت یاد آتے ہیں، پہلے کراچی میں رہتی تھیں اور پہلے جمعے اور پیر کو حضرت کے بیان ہوتے تھے۔ ہر ہفتہ آنے سے بہت سکون ملتا تھا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دینی حالت اب کے مقابلے میں بہت بہتر تھی، لیکن اب وہ بات نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعا فرمائے کہ دوبارہ وہ مجلس نصیب ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن کراچی کے حالات بالکل ایسے نہیں ہیں جیسے باہر کے لوگ سمجھتے ہیں۔ کراچی میں بھی لوگ رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ آپ نے یہاں اسلام آباد میں حضرت کے خلیفہ صاحب کا فون نمبر دیا تھا کہ وہاں عورتوں سے کے بیان کے لیے پردے سے انتظام ہے، وہاں پر صرف ایک مرتبہ جانا ہو سکا۔ دوبارہ میرے شوہر لے کر ہی نہیں گئے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف خلیفہ صاحب تھے یا پھر ہم لوگ، یعنی میں، بچے اور شوہر تھے، اور انہوں نے حضرت والا کی کتاب روح کی بیماریاں سے پڑھ کر سنایا اور اس کے علاوہ حضرت کے بیانات میں سے کچھ بتایا۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ سوائے ایک دو مردوں کے اور کوئی نہیں آتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، آپ اور میں تو چلے جاتے ہیں، کچھ تو فائدہ ہوگا، لیکن وہ دوبارہ لے کر ہی نہیں گئے۔ گھر پر ہی سی ڈی وغیرہ سے سن لو، آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہیں مجبور نہ کریں اور سی ڈی سے حضرت والا کی آواز میں بیانات سے استفادہ کریں۔ یہ تعلیمات ہیں کہ اکثر جہاں عورتیں دین میں آ جاتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور ان سے اصرار کر کر کے اتنا اصرار کرتی ہیں کہ وہ اور دین سے قریب ہونے کے بجائے اور چڑھ جاتے ہیں۔ دین کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نادان لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، وہ اس بات کا ملاحظہ کریں کہ ہمارے اسلام میں یہ قانون ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کو فوراً چھوڑ دو، اگرچہ قتل بھی کرنے والے ہو اور اچانک اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ بھی اندازہ ہو گیا قرائن سے کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو بھی اس کی جان لینا جو ہے وہ گناہ ہے۔ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لے اس کو چھوڑ دینا ہے ہمارے اسلام میں۔ تو فرمایا کہ جہاں تک کہ اگر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کسی نے کسی مسلمان پر اتنا ظلم کیا کسی کافر نے کہ اس کے ہاتھ پیر بھی کاٹ ڈالے اور بہت زیادہ ظلم پر ظلم کر ڈالا، لیکن اب اس کے کسی رشتہ دار کو موقع مل گیا اور وہ کافر اس کے قابو میں آ گیا اور وہ اس کو قتل کر سکتا ہے، لیکن اچانک وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا اب جان لینا اس کی جو ہے وہ جائز نہیں رہا۔ تو جو دین یہ سکھاتا ہو کہ کلمہ پڑھتے، اتنی بڑی ڈھال اس نے دے دی ہمارے دین نے کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور اس کو قتل کرنا اب گناہ ہو گیا، جب تک کہ وہ کوئی دوبارہ کوئی ناحق ایسا کام نہ کرے جس پر اس کا قتل واجب ہو جائے، وہ تو اور بات ہے، لیکن بدلہ انتقام لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے تلوار اٹھائی کسی مسلمان نے اس کافر پر جس نے کسی مسلمان پر اس حد تک ظلم کر دیا ہو, لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ہمارے دین میں ہے کہ اس کو چھوڑ دینا, چھوڑ دو, اگرچہ یہ بھی پتا ہو کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ ہمارے اسلام نے تو اتنی بڑی ڈھال لوگوں کو دے دی ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. اسی طرح دین میں جو ہے لا اکراہ فی الدین, کسی پر جبر نہیں ہے, کیونکہ کفار میں بھی جو ہے وہ جو لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان حکومت کے اندر پناہ سے رہتے ہیں اور جزیہ ادا کر دیں گے, تو اس کے لیے ان کی جانوں کی حفاظت کرنا پھر مسلمان کے ذمے ہو جاتا ہے. کتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں, تو جزیہ لے لیا انہوں نے, جبرن جزیہ لیا کہ یا تو اسلام لے آؤ یا جزیہ دے دو, تو اسلام پر جبر کہاں ہوا؟ ورنہ تو یہی ہوتا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو قتل کرتے, لیکن یہ دونوں حکم ہے کہ اگر تم دین پر نہیں آتے تو ہم قتل نہیں کریں گے تمہیں, لیکن تم امن سے رہو اور جزیہ ادا کرتے رہو تو قتل نہیں کریں گے. جبر کہاں ہوا دین پر؟ اور دوسرے یہ کہ وہ پھر مسلمان جو جزیہ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کافروں کی جو ہے وہ حفاظت, جان کی حفاظت, آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہو جاتی ہے. اتنا پیارا ہمارا دین ہے اور بالکل اس کے اندر جبر نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نصیحت نہ کریں, اور جو نصیحت کے آداب ہیں یہی دیکھو ہمارے مرشد کی تعلیمات ہیں, کہ اپنے مرشد کی تعلیمات کے مطابق ہم کام کریں. تو حضرت نے یہ سکھلایا ہے کہ ان کو اصرار نہ کریں, فرمایا کہ انہیں مجبور نہ کریں, اور سی ڈی سے حضرت والا کی آواز میں بیانات سے استفادہ کریں. حال میں لکھا ہے کہ شوہر کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے, ان کی بیعت تو صرف نام کی رہ گئی ہے, نہ تو حضرت والا کے بتائے ہوئے اذکار کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں, صرف نمازیں پڑھتے ہیں, ان میں بھی کئی نمازیں رہ جاتی ہیں, ان میں سے بھی عشاء کی جماعت کے ساتھ بقیہ تمام نمازیں ظہر عصر مغرب آفس میں ادا کرتے ہیں. مناجات مقبول اور دوسرے وظائف جو حضرت والا نے معمولات یومیہ میں بتائے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے. حضرت ان کی زندگی صرف دنیا کے کاموں, گھر گاڑی بینک بیلنس وغیرہ اور دنیا کی ترقی کے لیے خرچ ہو رہی ہے, آخرت کا شوق اور تیاری صرف زبانی کبھی کبھار رہ گئی. ان کو سمجھائیں اور ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح راستے کی طرف چلنا نصیب فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے صرف دعا کریں, ان کو مشورہ نہ دیں, کہیں دین سے اور دور نہ ہو جائیں. جب موڈ اچھا ہو تو کبھی کبھی کہہ دیں, پیچھے نہ پڑیں, بس اتنا ہی کافی ہے. اصل میں جب کوئی بھی دین پر آتا ہے تو دین کی یہ خاصیت تو ہوتی ہے کہ پھر انسان چاہتا ہے کہ میرا پورا گھرانہ دین پر چلنے والا ہو جائے, یہ تڑپ ہوتی ہے, لیکن اس میں اعتدال اور حکمت اور مصلحت کی ضرورت ہے جو حضرت سکھا رہے ہیں. ان کی تڑپ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اس کو مصلحت سے استعمال کرنا ہے. مجھے بتا دیں کہ کون کون سے ذکر کرنے کی اجازت ہے. معمولیات یومیہ کارڈ میں سے آپ نے پہلے غصے کی زیادتی کی وجہ سے سب ترک کرا دیا تھا. ترک حضرت نے یہاں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ انہوں نے لکھ دیا حال میں, لیکن ذکر کے ساتھ ترک کا لفظ منع فرمایا تھا حضرت نے کہ ترک کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ موقوف کہتے ہیں. یہ اللہ کے نام کے ساتھ بے ادبی کا خدشہ ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ موقوف کرا دیا تھا. کبھی کبھار پہلا کلمہ استغفار اور درود شریف پڑھ لیتی ہوں. جواب فرمایا کہ آپ کا غصہ معتدل نہیں ہوا, وظائف پڑھنے سے کہیں بہتر ہے کہ پرچہ اکثیر الغضب روزانہ پڑھے. یہ کہ اگر کوئی بے تربیت کے کوئی پیر ہوتا تو یہی کہتا کہ ذکر و اذکار اور زیادہ کر دو. عموماً یہی ہوتا ہے کہ اور زیادہ وظائف بتا دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ماہر طبیب بھی تھے, طبیعتوں اور مزاج سمجھتے تھے, نفسیات بھی سمجھتے تھے, اور کس قدر یعنی یہ بہترین جواب ہے کہ دیکھیے کہ ذکر کرنے سے, تو ہمارے حضرت ہی کا یہ ملفوظ ہے کم و بیش کہ ذکر و تلاوت وغیرہ سے تو انعام ملتا ہے, گویا حلوہ ملتا ہے کھانے کو, لیکن گناہ سے جوتیاں پڑتی ہیں. تو جوتیوں سے بچنا ضروری ہے، حلوہ کھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ جوتیوں سے بچا جائے، اس لیے غصہ بے جا غصہ حرام ہے، تو اس وجہ سے دیکھیے حضرت نے گناہ کا علاج کرنے کو مقدم فرمایا، فرمایا کہ آپ کا غصہ معتدل نہیں ہوا، وظائف پڑھنے سے کہیں بہتر ہے کہ پرچہ اکثیر الغضب روزانہ پڑھیں، یہ آدمی کا عام طور پہ یہی رجحان ہوتا ہے کہ وظیفہ زیادہ کرنا چاہیے، لیکن گناہ سے بچنے کی طرف ان کو رجحان کم ہوتا ہے، اکثریت میں یہ غفلت پائی جاتی ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہ سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے، یا اگر سمجھتے ہیں تو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ تو بچنے پر تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، مگر ہم لوگ گناہ سے بچنے کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت یہاں راولپنڈی میں ایک خاتون جو ایک مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں ان کے گھر جا کر تجوید صحیح کرانی شروع کی ہے، وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجوید کی کتاب سے پڑھا اور سکھا رہی ہیں، آپ سے اجازت درکار ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے؟ جواب فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی کوئی بات بہت بری لگتی ہے تو دل میں بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے، یعنی سسرال یا رشتہ دار وغیرہ سے، جبکہ کبھی کسی کے آگے بولتی نہیں ہوں، اندر ہی اندر کوڑتی رہتی ہوں، تو کیا یہ منافقت تو نہیں کہ اوپر سے تو نہیں بول رہی اور اندر سے غصہ اور دکھ ہے؟ جواب فرمایا کہ یہ بات تو بہت پسندیدہ ہے، یعنی خاموش رہنا اور جواب نہ دینا۔ حال میں لکھا ہے تو کیا یہ بغض اور کینے میں آتا ہے؟ جواب فرمایا کہ بغض اور کینے کی علامت یہ ہے کہ اس سے بدلہ یا انتقام لینے کی تدبیر کرے، جبکہ آپ ضبط سے کام لے رہی ہیں جو پسندیدہ ہے۔ چلو خیر خیر، آگے لکھا ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی سے نہیں، اچھا آگے لکھا ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی سے نہیں بول سکتی، بس اندر ہی اندر کوڑتی رہتی ہوں اور وہ غصہ بچوں یہ ہمارے لائٹ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، بار بار لائٹ جا رہی ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی سے نہیں بول سکتی، یعنی جو رشتہ دار وغیرہ سسرال والے جو بات کہتے ہیں ناگوار باتیں، ان پر یہ بولتی نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی سے نہیں بول سکتی، بس اندر ہی اندر کوڑتی رہتی ہوں اور وہ غصہ بچوں پر نکلتا ہے، اس پر کس طرح قابو پایا جائے؟ اور اس طرح تو یہ منافقت والی زندگی ہوئی۔ اب یہ جواب بہت ہی قابل توجہ ہے، فرمایا کہ بہت افسوس ہوا، کسی کا غصہ بچوں پر نکالنا ظلم ہے، جس طرح وہاں ضبط کرتی ہیں ایسے ہی یہاں بھی ضبط کریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، آخرت میں مواخذہ ہو سکتا ہے، بچوں کو مارنے سے بہتر تھا کہ جس نے آپ کو ستایا تھا اسے ہلکا سا جواب دے کر بوجھ ہلکا کر لیتی، تو ضبط پر جو ثواب ملنا تھا وہ تو نہ ملتا لیکن گناہ بھی نہ ہوتا۔ وہی بات آ گئی کہ ثواب ملنے سے زیادہ ضروری یہ ہے، ثواب کمانے سے زیادہ، کہ گناہ سے بچے آدمی، تو وہاں جو ضبط پر ثواب تو نہیں ملتا، دیکھیے کیسا نفسیاتی علاج ہے، کیسا زبردست علاج ہے، کہ اس سے جو ہے وہ ثواب تو نہ ملا لیکن گناہ بھی نہ ہوتا، لیکن ان کے ستانے کا بدلہ بچوں پر غصے کی شکل میں لینا ظلم ہے اور گناہ ہے۔ پھر سن لیجئے، ارشاد فرمایا کہ بہت افسوس ہوا، یعنی جو بچوں پر غصہ نکالتی ہیں، یعنی غصہ کسی اور پہ آیا وہ غصہ بچوں پر نکال دے، کمزور پہ، اپنے سے کمزور پہ غصہ آتا ہے نا، حضرت فرما دیتے تو کمزور کے اوپر غصہ نکال دیا. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت افسوس ہوا، کسی کا غصہ بچوں پر نکالنا ظلم ہے. یہ مختلف حالات میں مختلف صورتحال پیش آ جاتی ہے، کبھی شوہر ظلم کر دیتا ہے بیوی پہ، پھر وہ شوہر تو چلا جاتا ہے، پھر بچوں کی پٹائی ہوتی ہے. کبھی بیوی جو ہے وہ شوہر کو کچھ تو میں کہہ دیتی ہے، اور پھر شوہر بچوں کی پیٹ دیتا ہے کہ وہ بیوی پہ اس کو قابو نہیں ہے. یہ دیکھو جو زیادہ زور سے ہنسا وہ جو ہے، مجھے سمجھ جاؤ بس کیا معاملہ ہے، جس کو زیادہ ہنسی آ رہی ہے سمجھ لو کہ وہ سب سے زیادہ بے بس اور مظلوم وہی ہے. تو جس کو مرد کو بیوی پر قابو نہیں ہے، اس نے بچے کے ہاتھ مار دیا زوردار، اتنا غصہ ادھر نکال دیا. مگر حضرت نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہے، غیر مکلف ہے، لیکن ہم تو بڑے ہیں، ہمارے عمل کا تو جزا و سزا ہوگی. تو فرمایا کہ بچوں کو مارنے سے بہتر تھا کہ جس نے آپ کو ستایا تھا اسے ہلکا سا جواب دے کر، یہ چونکہ یہ جائز ہے کہ اگر انسان کو گھٹن ہو رہی ہے، اتنا گھٹ جائے غم میں کہ اس سے برداشت نہ ہو رہا ہو اور صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو کسی اپنے ہمدرد سے کہہ کر بھی اس کو ہلکا کر سکتے ہیں غم کو، یہ غیبت میں نہیں آتا. غیبت میں وہ آتا ہے جگہ جگہ گا رہے ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے برائیاں ہو رہی ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے ہی غیبت. اور یہ کہ اب کسی نے ایسے تانے کس دیے، کسی نے کوئی ایسا ظلم کر دیا، کوئی مار کٹائی کر دیا، اب کس سے کہیں؟ تو کسی کو اپنا، کسی ایک کو اپنا ہمدرد بنا لے، جو اس کا واقعی ہمدرد ہو اور دیندار ہو. اگر دنیا دار کو ہمدرد بنائے تو اس کی اور حوصلہ افزائی کرے گا، اور برائیاں سکھائے گا، اور غیبتیں کرے گا، اس کی اور برائیاں کرے گا. کوئی دیندار شخصیت ہو، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں کوئی، ان کو اپنا ہمدرد بنا لے، ان سے کہے کہ ہلکا کر لے. اور پھر اب یہاں جو ہے وہ ہلکا سا جواب دینے کو فرمایا کہ بھائی اب ایک آدمی نے ظلم کیا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ کسی نے گالی دے دی تو سامنے والا اس برابر کی گالی نہیں دیتا، برابر کا بدلہ نہیں دیتا، بلکہ اس سے بڑا گناہ کر ڈالتا، یعنی اس سے زیادہ کہہ دیتا ہے اس کو. گالی تو دینا ہر حال میں گناہ ہی ہے. مثال کہہ رہا تھا کہ کسی نے کچھ کہا تو دوسرا سامنے والا اس سے بڑھ کر کچھ کہتا ہے، وہ ظلم ہو جاتا ہے. تو ہلکی سی کوئی بات کہہ کر فرما رہے ہیں کہ وہاں اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیتی تو اس ضبط کا ثواب تو نہ ملتا. ضبط کی شکل میں کس قدر ثواب ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت خاصہ کا وعدہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین. لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ ضبط جو ہے وہ دوسروں پر ظلم کا باعث بن رہا ہے، بچوں پر ظلم کا باعث بن رہا ہے، جس کی بہت خرابیاں ہیں، کیونکہ بچوں کی مار پٹائی سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت بچنا چاہیے بچوں پر ظلم کرنے سے، سختی کرنے سے، اور مشورے کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان کی استعداد، ذہنی استعداد اور ان کی سمجھ کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ دیکھو یہ صورتحال ہو جاتی ہے. تو بجائے اس ضبط پر ثواب ملنے کے ان کو گناہ، یعنی بچوں کو مار پٹائی کرنے سے گناہ ہو گیا، ظلم کا گناہ ہو گیا. پھر سن لیجیے، ارشاد فرمایا کہ بہت افسوس ہوا، کسی کا غصہ بچوں پر نکالنا ظلم ہے، جس طرح وہاں ضبط کرتی ہیں ایسے ہی یہاں بھی ضبط کریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، آخرت میں معاوضہ ہو سکتا ہے. بچوں کو مارنے سے بہتر تھا کہ جس نے آپ کو ستایا تھا اسے ہلکا سا جواب دے کر بوجھ ہلکا کر لیتی، تو ضبط پر جو ثواب ملنا تھا وہ تو نہ ملتا لیکن گناہ بھی نہ ہوتا. لیکن ان کے ستانے کا بدلہ بچوں پر غصے کی شکل میں لینا ظلم ہے اور گناہ ہے. بعض لوگ باہر پٹ کے آتے ہیں، بہت سے پٹ جاتے ہیں. پٹنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پیر سے پٹ جاتے ہیں، کسی بھی طرح بہت ذلیل کر دیتا ہے ان کو، اور مختلف جو ہے وہ صورتحال پیش آ جاتی ہے. کبھی دکاندار سے جھگڑا ہو گیا، سودا سلب لینے میں جھگڑا، وہ آ کر جو ہے پھر بیوی پہ سارا وہ نکلتا ہے. اسی طرح دونوں طرف کا معاملہ ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو ہر صورت میں رکھ کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس درجے میں کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو رہے. آخر میں لکھا ہے کہ میرے لیے، بچوں کے لیے اور شوہر کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما لے، خوش اور راضی ہو جائیں، اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. جواب فرمایا دل سے دعا ہے. امید ہے کہ یہ پورا خط سب نے سن لیا ہوگا. لائن پھر کٹ گئی ہے. بہرحال فون تو خط تو پورا ہو گیا الحمدللہ. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کچھ ارادہ تھا آج لیکن کافی دیر ہو گئی. بس یہ ایک نصیحت حضرت کی یاد آ گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ مولانا رومی کا ایک بیان کردہ قصہ مثنوی کا حضرت نے سنایا تھا کہ ایک مگرمچھ پانی سے نکل کر کنارے پر آ گیا. اور مگرمچھ کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ تاپتا ہے اور خشکی پر آ کر اپنا پورا منہ کھول دیتا ہے, پورے جبڑے اس کے کھل جاتے ہیں اور وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے. تو جب وہ ساکت ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر کی چڑیاں اس کے دانتوں کے خلا کے اندر جو گوشت شکار کا پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ, چونکہ وہ خود صاف نہیں کر سکتا, مگرمچھ تو خلال نہیں کر سکتا, تو وہ خلال کا کام چڑیاں دیتی ہیں. چڑیاں اس جب دیکھتی ہیں کہ ایک بالکل ساکت کوئی جسم ہے, بہت گھنٹوں گھنٹوں وہ ساکت رہتا ہے, ہلتا بھی نہیں ہے, تو وہ چڑیاں دیکھتی ہیں کہ بھائی یہ تو اس میں بڑی اچھی اچھی غذا ہے, تو وہ آ کر جو ہے اس کے دانتوں میں بیٹھ کر وہ کھانے لگ جاتی. ایک چڑیا آئی, دو چڑیا آئی, اس طرح ایک کو دیکھ کے دوسری چڑیا, جیسے ہم ایک کو دیکھ کے دوسرے کا رنگ پکڑتے نا کہ وہ گناہ کر رہا ہے, وہ موبائل لیے بیٹھا ہے, وہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ گانے سن رہا ہے, وہ مستیاں کر رہا ہے, ہم کیوں نہ کریں. تو اسی طرح سے وہ چڑیاں بھی جو ہیں وہ آ کے اس کے دانتوں میں خلال کرتی ہیں, اس میں سے غذا اور کیڑے وغیرہ سب وہ چونچوں سے اپنی کھانے لگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آہا بڑا مزہ آ رہا ہے, یہاں تو بیٹھے بٹھائے بہت کھانا مل رہا ہے, بہت لذیذ چیزیں مل رہی ہیں. پھر اچانک جب 20-30 چڑیاں 40 چڑیاں اس کے دانتوں میں گھس جاتی ہیں منہ کے اندر اور وہ کھا رہی ہوتی ہیں, اچانک جب مگرمچھ دیکھتا ہے کہ خوب شکار جمع ہو گیا, کھٹ سے منہ بند کر لیتا ہے اور ساری چڑیاں جو ہیں اس کی غذا بن جاتی ہیں, اچانک سے غذا بن جاتی ہیں. ابھی تو رنگینیاں تھیں, ابھی تو مزے آ رہے تھے, قورمے بریانیاں تھیں, اور ابھی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ خود لقمہ اجل بن گئی. تو اسی کو ہمارے حضرت نے شعر سے فرمایا ہے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. یعنی ابھی ہم دنیا میں ہیں, مستیاں ہیں, رنگینیاں ہیں, بہت مزے ہیں, حرام بھی ہیں حلال بھی ہیں, صرف اتنی بات کہی جاتی ہے کہ حرام ایک بھی نہ کرو, حلال جتنے مزے ہیں جتنی استطاعت ہے اتنا کر لو, لیکن حرام ایک بھی نہ کرو. تو فرمایا کہ اسی طرح یہ رنگینیاں دنیا میں, ابھی رنگا رنگ دنیا نظر آ رہی ہے لیکن اچانک سے جو ہے موت آ لیتی ہے, بچے کو بھی آ لیتی ہے, کم عمر کو بھی آ لیتی ہے, جوان کو بھی آ لیتی ہے, ادھیڑ عمر ہو بوڑھا ہو, بوڑھا تو خیر جانا ہی جانا ہے. تو ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کر لیں. میں بار بار یہی جملہ عرض کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میرے حضرت دامت برکاتہم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. بس دنیا تو اسی کام کے لیے ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہماری گزارشات کو قبول فرمائے, اور ہمارے حضرت جامعہ کے استاد, جامعہ اشرف المدارس کے استاد, بڑے قابل استاد ہیں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بیعت حضرت مولانا مفتی ارشاد اعظم صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب صحت عطا فرمائے. بہت طبیعت ناساز ہے ان کی, بہت زیادہ علیل ہیں, کافی عرصے سے علیل ہیں اور ابھی ہاسپٹل سے بھی ہو کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, اپنی قدرت قاہرہ سے کاملہ سے اللہ پاک ان کی ہر بیماری ہر تکلیف کو دور فرما دے, اور میرے حضرت دامت برکاتہم کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے, اور تمام اہل خانہ کو بھی, اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے, ہر ایک کی تنگی کو اللہ دور فرما دے, وسعت سے تبدیل فرما دے, فراخی سے تبدیل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرمائے, اور ہماری جملہ تمام پریشانیوں کو اور مسائل کو حل فرما دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سچا پکا اپنا عاشق صحیح معنوں میں مسلمان کامل مومن کامل بنا دے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب بچوں کو اور میرے سب دوستوں، ان کے سب گھر والوں کو اللہ پاک دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خوشی بہت ہوتی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ جو مجالس علم حکمت سے پڑھ کے سنایا، تو کوئی جو کانفرنس پہ سنتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں سن سکے وہی بات، الفاظ کو محفوظ نہیں کر سکے وہ، اور ان کے پاس کتاب بھی نہیں، کتاب تو ہے لیکن وہ ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے کہاں سے پڑھا، تو وہ انہی الفاظ کی تلاش میں انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ، کیونکہ میں انہی الفاظ سے دعا کرنا چاہتی ہوں جو حضرت والا کے الفاظ مبارک ہیں، وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہاں سے ہم نے پڑھا، پھر آج میں نے ان کو دیکھ کے صفحہ بتایا۔ ایسی طلب سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے وہی ڈھونڈتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں کہ جن کو طلب ہے، اور کیا ہے، انہیں کو ملتے ہیں جو ہیں، نہیں انہیں کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں کہ جن کو طلب ہے، انہیں کو وہ ملتے ہیں جو ہیں پانے والے، یوں ہے میرے خیال میں، انہیں کو وہ ملتے ہیں جو ہیں پانے والے، دیکھ لینا بھائی، یہی ہے میرے خیال سے، یاد نہیں ہے کسی کو، پکا، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے، یہ آ گیا صحیح ہے نا، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ اب اس کو صحیح کر لیں، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے، یہی آپ نے کہا تھا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔